تعارف سورة الصف، یہ سورت مدینے میں نازل ہوئی اور بسم اللہ سمیت اس کی 15 آیات ہیں۔ پچھلی سورت کے آخر پر جس عہد بیعت کا ذکر ہے اس میں صرف مومن عورتوں کی ذمہ داریوں کا ذکر ہی نہیں ہے بلکہ مومن مرد بھی عہد بیعت کے ذریعے اسی قسم کی روحانی بیماریوں سے اجتناب کا عہد کرتے ہیں۔ پس دونوں کو سورت الصف کے آغاز میں یہ تاکید ہے کہ اپنے عہد بیعت میں منافق نہ ہو جانا، اور یہ نہ ہو کہ دوسروں کو تو نصیحت کرتے رہو اور خود اس پر کاربند نہ ہو۔ اگر تم اخلاص کے ساتھ عہد بیعت پر قائم رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دل ایک دوسرے سے اس طرح پیوستہ کر دے گا کہ تمہیں ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح دشمن کے مقابل پر کھڑا کر دے گا۔ اسی صورت میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیشگوئی کا بھی ذکر ہے، جس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے نام یعنی احمد کا ذکر فرمایا جو جمالی شان کا مظہر ہے۔ احمد کے تعلق میں اس کے بعد جو ذکر ملتا ہے اسے صاف ثابت ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جمالی مظہر آخرین کے زمانے میں پیدا ہوگا۔ اس وقت جو اسلام کی جمالی رنگ کی خدمت کی اس کو اور اس کے متبعین کو توفیق ملے گی، وہ نقشہ صاف ظاہر کر رہا ہے کہ یہ ایک مستقبل کی پیشگوئی ہے، چونکہ اس سورت کے آخر پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کی پیشگوئیوں کا ذکر چل رہا ہے۔ اس لیے جس طرح آپ علیہ السلام نے یہ اعلان کیا تھا کہ کون ہے جو اللہ کے لیے آپ کا مددگار بنے گا، اسی طرح لازم ہے کہ دور آخرین میں جب دوبارہ یہ اعلان ہو تو تمام وہ مسلمان جو سچے دل سے ان پیشگوئیوں پر ایمان لائے ہیں وہ بھی یہ اعلان کرتے ہوئے مسیح محمدی کے جھنڈے تلے جمع ہو جائیں کہ ہم ہر طور سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نصرت کے لیے مسیح محمدی کے خدمت دین کے کاموں میں اس کے مددگار ہوں گے۔ تعارف سورۃ الجمعہ، یہ سورت مدنی ہے اور بسم اللہ سمیت اس کی 12 آیات ہیں۔ یہ سورت گزشتہ سورت میں مذکور تمام پیشگوئیوں کی جامع ہے اور اس میں جمع کا ہر معنی بیان فرما دیا گیا ہے، یعنی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخرین کو اولین کے ساتھ جمع کرنے کا موجب بنیں گے اور اپنی جلالی اور جمالی صفات کے جلووں کو بھی جمع فرمائیں گے، اور جمعہ کے روز جو مسلمانوں کو ہر ہفتے جمع کیا جاتا ہے اس کا بھی اسی صورت میں ذکر ہے، اور اس کے آخر پر یہ پیشگوئی بھی کر دی گئی کہ بعد کے آنے والے مسلمان مال کمانے اور تجارتوں میں مشغول ہو کر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا چھوڑ دیں گے۔ اس آیت کے متعلق بعض علماء کا یہ کہنا کہ گویا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا کرتا تھا کہ آپ کے انتہائی مخلص صحابہ جنہوں نے کبھی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطرناک جنگوں میں بھی تنہا نہیں چھوڑا، جب تجارتی قافلوں کی خبریں سنا کرتے تھے تو آپ کو چھوڑ کر ان کی طرف بھاگ جایا کرتے تھے، یہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ پر ایک بہتان ہے۔ یقیناً اس میں آخرین کے دور کے مسلمانوں کا ذکر ہے جو عملاً اپنے دین سے غافل ہو چکے ہوں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے کوئی سروکار نہ رکھیں گے۔ تعارف سورۃ المنافقون، یہ سورت مدنی ہے اور بسم اللہ سمیت اس کی 12 آیات ہیں۔ اس کا آغاز ہی اس بات سے کیا گیا ہے کہ جس طرح فی زمانہ بعض منافقین قسمیں کھاتے ہیں کہ تو ضرور اللہ کا رسول ہے اور اللہ خوب جانتا ہے کہ واقعتاً تو اللہ کا رسول ہے، مگر اللہ یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں، اسی طرح آخرین کے دور میں مسلمانوں میں سے ایک کثیر تعداد کا یہی حال ہو چکا ہوگا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان کے اظہار میں قسمیں تو کھائیں گے مگر اللہ تعالیٰ اس بات پر گواہ ہوگا کہ وہ محض منہ کی قسمیں کھاتے ہیں اور ایمان کے حقیقی تقاضے پورے نہیں کرتے۔ اسی صورت میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیدا ہونے والے رئیس المنافقین یعنی عبداللہ بن ابی بن سلول کا ذکر آیا ہے کہ کس طرح اس نے ایک غزوہ سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح طور پر انتہائی گستاخی کی تھی، یہاں تک کہ اپنے متعلق اہل مدینہ میں سب سے معزز ہونے کا دعویٰ کیا، اور اس کے برعکس آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق گستاخانہ کلمات کہتے ہوئے یہ دعویٰ کیا کہ وہ مدینہ جانے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ سے نکال دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر نے جو کچھ دکھایا وہ اس کے بالکل برعکس تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عفو کا عظیم نمونہ دکھاتے ہوئے طاقت رکھتے ہوئے بھی اس کو مدینے سے باہر نہ نکالا، اور اس کے مرتے دم تک اس کے لیے استغفار کرتے رہے، یہاں تک کہ بالآخر اللہ تعالیٰ نے حکمن منع فرما دیا کہ آئندہ اس کی قبر پر کھڑے ہو کر اس کے لیے دعائے مغفرت نہ کیا کریں۔ تعارف سورۃ التغابن، یہ سورۃ مدنی ہے اور بسم اللہ سمیت اس کی 19 آیات ہیں۔ اس سورۃ کا آغاز بھی سورۃ الجمعہ کی طرح یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض کے کلمات سے ہوتا ہے۔ اس سورۃ میں بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کا ذکر فرماتے ہوئے یہ بیان کیا گیا ہے کہ زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں ہے اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، جیسا کہ سب تسبیح کرنے والوں سے بڑھ کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کی۔ بس کیسے ممکن ہے کہ اس مسبح اعظم کی جو بھی اہانت کرے اس کو وہ اپنے غضب کا مورد نہ بنائے۔ سورۃ الجمعہ میں آخری دور میں جس جمع کا ذکر ہے اس کے متعلق یہاں یہ پیش گوئی بھی فرما دی گئی کہ وہ تغابن یعنی کھرے کھوٹے کے درمیان تمیز کا دن ہوگا۔ اس دور میں جو دین کی اعانت کے لیے کثرت سے مالی قربانی کا دور ہوگا، تمام مالی قربانی کرنے والوں کو یہ خوشخبری دی جا رہی ہے کہ جو کچھ بھی وہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں گے اس کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہوئے اس کا بہت عظیم اجر عطا فرمائے گا۔ تعارف سورۃ الطلاق، یہ سورۃ مدنی ہے اور بسم اللہ سمیت اس کی 13 آیات ہیں۔ اس کا نام سورۃ الطلاق ہے اور اس میں آغاز سے لے کر آخر تک طلاق کے متعلق مختلف مسائل کا بیان ہے۔ پچھلی سورۃ سے اس سورۃ کا مرکزی نقطہ اتصال یہ ہے کہ اس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایسے نور کے طور پر پیش فرمایا گیا ہے جو اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے، اور یہی وہ نور ہے جو آخرین کے زمانے میں ایک دفعہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ان لوگوں کو اندھیروں سے نکالے گا جو دنیا کے اندھیروں میں بھٹکتے پھر رہے ہوں گے، اور اندھیروں سے نکلنے کے مضمون میں فسق و فجور کی زندگی سے نکل کر پاک بازی کی زندگی میں داخل ہونے کا مفہوم بہت اہمیت رکھتا ہے، یعنی اعتقادی اندھیروں سے بھی وہ نکالے گا اور عمل کے اندھیروں سے بھی نکالے گا۔ چنانچہ سورۃ الطلاق میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا کہ یہ رسول تو سراپا ذکر ہے، اور ذکر ہی کے نتیجے میں نور عطا ہوتا ہے، اور ذکر الہی کے نتیجے میں ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ عظیم فضیلت عطا فرمائی کہ آپ سراپا نور ہو گئے اور اپنے سچے غلاموں کو بھی ہر اندھیرے سے نور کی طرف نکالا۔ اس صورت میں ایک اور ایسی آیت ہے جو زمین و آسمان کے اسرار سے حیرت انگیز طور پر پردہ اٹھاتی ہے۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بذات خود اندھیروں سے نکالنے والے تھے، اسی طرح آپ پر وہ کلام نازل فرمایا گیا جو کائنات کے اندھیروں سے اور اسرار سے پردے اٹھا رہا ہے۔ جہاں قرآن کریم میں بارہا 7 آسمانوں کا ذکر ہے، وہاں یہ بھی فرما دیا گیا کہ 7 آسمانوں کی طرح زمینیں بھی 7 پیدا فرمائی گئی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس طرح ان زمینوں پر بسنے والوں پر وحی کا نزول ہوا اور کن کن اندھیروں سے ان کو نجات بخشی گئی۔ سردست کائنات میں جستجو کرنے والے سائنسدانوں کی اس مضمون کے آغاز تک بھی رسائی نہیں ہوئی، لیکن جیسا کہ بارہا ثابت ہو چکا ہے قرآنی علوم ایک کوثر کی طرح لامتناہی ہیں، اور آئندہ زمانے کے سائنسدان یقیناً ان علوم کی کسی حد تک اطلاع پائیں گے۔ تعارف سورۃ التحریم، یہ مدنی سورت ہے اور بسم اللہ سمیت اس کی 13 آیات ہیں۔ گزشتہ سورت میں جن عظیم الشان اسرار کائنات کا ذکر ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب میں کھولے گئے، اب اس صورت میں بعض چھوٹے چھوٹے اسرار کا بھی ذکر ہے۔ گویا بڑے اسرار بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر عالم الغیب کی طرف سے کھولے گئے اور چھوٹے چھوٹے اسرار بھی عالم الغیب کی طرف سے آپ پر کھولے گئے۔ بس ان معنوں میں اس سورت کا پچھلی سورت سے یہ تعلق قائم ہوتا ہے کہ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ یہ عجیب کتاب ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے رازوں کا بھی احاطہ کیے ہوئے ہے اور بڑے سے بڑے اسرار کا بھی۔ اس سورت میں توبۃ النصوح کا ذکر فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو یہ تاکید فرمائی گئی ہے کہ اگر وہ سچے دل سے توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ ان کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اس توبہ کے قبول ہونے کی یہ علامت بیان فرمائی گئی ہے کہ ایسی توبہ کرنے والوں کی اصلاح کا آغاز ہو جائے گا اور دن بدن وہ گناہ ترک کرنے کی صلاحیت محسوس کریں گے اور ان کی تمام برائیاں اللہ تعالیٰ ان سے دور فرما دے گا۔ یہ برائیوں کو دور کرنے کا دور دراصل اس نور کے نتیجے میں حاصل ہوگا جو انہیں عطا کیا جائے گا۔ جیسے اندھیروں میں چلنے والا روشنی سے معلوم کر لیتا ہے کہ کیا کیا خطرات درپیش ہیں، بس نورہم یسعی بین ایدیہم سے مراد یہ ہے کہ وہ ان کی رہنمائی فرماتا چلا جائے گا، اور وبایمانہم کے الفاظ میں یہ اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ ان برائیوں والے لوگوں کو کوئی نور عطا نہیں کیا جاتا جو بائیں ہاتھ والے لوگ کہلاتے ہیں، صرف انہی کو نور عطا ہوتا ہے جو ہمیشہ ہر بدی کے مقابل پر نیکی کو ترجیح دیتے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جن کو نیکی پر قائم رہنے کے لیے وہ نور ملے گا جو انہیں استقامت عطا فرمائے گا۔ اس سورت کے آخر میں ان دو بدقسمت عورتوں کی مثال بیان کی گئی ہے جو انبیاء کے اہل میں بظاہر داخل تھیں مگر عملاً وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے میں خیانت سے کام لیتی رہیں۔ پھر ان دونوں کے برعکس دو انتہائی پاک دامن عورتوں کا بھی ذکر ہے۔ ان میں سے ایک اللہ کے انتہائی ظالم اور صفاق دشمن کی بیوی تھی، پھر بھی اس نے اپنے ایمان کی حفاظت کی، اور دوسرے حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کی صورت میں جو اعجازی وجود بخشا وہ کسی نفسانی خواہش کی بنا پر نہیں تھا۔ پھر آخری آیت میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ میں پیدا ہونے والے ایک سچے اور پاک باز وجود کو بھی یہی اعجاز دکھائے گا کہ باوجود اس کے کہ اس کو اعلیٰ درجے کے روحانی مناسب حاصل ہونے کا کوئی شوق نہیں ہوگا بلکہ وہ انکسار کا پتلا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس میں اپنی روح پھونکے گا اور اس کے نتیجے میں اسے ایک اور روحانی وجود بخشا جائے گا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ ہوگا۔ چنانچہ فرمایا فنفخنا فیہ من روحنا، کہ اللہ تعالیٰ اس مرد مومن میں اپنی روح پھونکے گا۔ تعارف سورۃ الملک، یہ سورت مکی ہے اور بسم اللہ سمیت اس کی 31 آیات ہیں۔ اس سورت کا آغاز اس آیت سے ہوتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، کہ اللہ تعالیٰ مالک کل ہے اور جو چاہتا ہے اس پر قادر ہے۔ پس گزشتہ سورت میں جو انتہائی تعجب انگیز مضمون بیان ہوا ہے اسی کی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بعد موت سے زندگی پیدا کرنے کا مضمون شروع ہوا ہے اور یہ اعلان ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ جسمانی مردوں سے زندہ پیدا کر دے، اسی طرح قادر ہے کہ روحانی مردوں کو بھی دوبارہ زندہ کر دے۔ اس میں امت محمدیہ کے لیے ایک عظیم الشان خوشخبری ہے۔ اس کے معنی بعد فرمایا کہ ساری کائنات پر غور کر کے دیکھ لو، وہ ایک ہی خالق کی گواہی دے گی اور اس میں کوئی نقص دکھائی نہیں دے گا۔ اگر یہ کائنات از خود پیدا ہوئی ہوتی تو کہیں کسی رکھنے کے آثار دکھائی دینے چاہیے تھے، بلکہ اکثر فطور ہی دکھائی دینا چاہیے تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس کے کسی مذمومہ شریک نے یہ کائنات بنائی ہوتی تو لازماً اس کے بنائے ہوئے قوانین کا اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین سے ٹکراؤ ہونا چاہیے تھا۔ بس اس پہلو سے تمام بنی نوع انسان کو دعوت فکر دی گئی ہے کہ کائنات کے اسرار پر نظر ڈالیں، اور پھر نظر ڈالیں تو ان کی نظر تھکی ماندی اور حسرت زدہ ہو کر ان کی طرف واپس لوٹے گی، مگر وہ کائنات میں کہیں بھی کوئی خامی دریافت نہیں کر سکیں گے۔ اس صورت میں ایسے روحانی پرندوں کا بھی ذکر ہے جو آسمان کی وسیع اور بسیط فضا میں بلند پروازی کا شرف پاتے ہیں. جس طرح ظاہری پرندوں کو اللہ تعالیٰ ہی نے قوت پرواز بخشی ہے اور زمین و آسمان کے درمیان مسخر کر دیا ہے، اسی طرح اپنے مومن بندوں کو بھی وہی قوت پرواز عطا فرماتا ہے. اس کے مقابل پر اوندھے منہ چلنے والے جانوروں کو کوئی روحانی بلندی عطا نہیں ہوتی، نہ ظاہری معنوں میں نہ روحانی معنوں میں. اس سورت کی آخری آیت میں فرمایا گیا کہ زندگی کا پانی جو آسمان سے اترتا ہے اس سے تم ہمیشہ استفادہ کرتے ہو، مگر کبھی یہ بھی غور کیا کہ اگر وہ مسلسل خشک سالیوں کے نتیجے میں تمہاری پہنچ سے دور زمین کی گہرائیوں میں ڈوب جائے تو تم شفاف پانی کہاں سے لاؤ گے؟ بس جسمانی پانی کی طرح روحانی پانی بھی اللہ تعالیٰ کے خاص فضل ہی سے انسان کی رسائی میں رہتا ہے. تعارف سورۃ القلم. یہ سورت ابتدائی مکی دور میں نازل ہوئی ہے اور بسم اللہ سمیت اس کی 53 آیات ہیں. یہ سورت حروف مقطعات سے شروع ہونے والی آخری سورت ہے. یہ سورت لفظ نون سے شروع ہوتی ہے جس کا ایک معنی دوات کا ہے، اور قلم سے لکھنے والے تمام اس کے محتاج رہتے ہیں، اور انسان کی تمام ترقیات کا دور قلم کی بادشاہی سے شروع ہوتا ہے. اگر انسانی ترقی میں سے تحریر کو نکال دیا جائے تو انسان جہالتوں کی طرف لوٹ جائے اور پھر کبھی اسے کوئی علمی ترقی نصیب نہیں ہو سکتی. دوسرا، نون سے مراد اللہ تعالیٰ کے وہ نبی ہیں جنہیں ذوالنون کہا جاتا ہے، یعنی حضرت یونس علیہ السلام. ان کا بھی اسی صورت میں ذکر ملتا ہے کہ وہ کیا واقعہ گزرا تھا جس کے نتیجے میں وہ اپنی قوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل نہ ہونے کے باعث، جس کا انہیں وعید دیا گیا تھا، اپنے دل پر بہت بوجھ اٹھائے ہوئے اس نیت سے اس بستی کو چھوڑ گئے کہ آئندہ کبھی وہ اس قوم کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. تب اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو یہ سبق سکھایا کہ اس کے وعید بسا اوقات توبہ و استغفار سے ٹل جاتے ہیں، اور اس پر ان کو یہ دعا بھی سکھائی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سورۃ الانبیاء آیت 88، کہ تو تو ہر کمزوری سے پاک ہے، میں ہی ظالم تھا جو ایک توبہ کرنے والی قوم پر عذاب کا متمنی رہا. اس سورت میں حرف نون کا تکرار کے ساتھ ذکر ہے جو اس سورت کے مضامین سے کامل مطابقت رکھتا ہے، اور ایک جگہ بھی مضمون اور حرف نون میں کوئی بے جوڑی دکھائی نہیں دیتی. تعارف سورۃ الحاق کا. یہ سورت مکی ہے اور بسم اللہ سمیت اس کی 53 آیات ہیں. سورۃ القلم میں یہ مضمون بیان ہوا تھا کہ ہم جب انبیاء کے دشمنوں کو مہلت دیتے ہیں تو اس لیے دیتے ہیں کہ ان کے گناہ کا پیمانہ لبریز ہو جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ان کو کوئی بچا نہیں سکتا. اس صورت میں بھی ان قوموں کا ذکر ہے جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بار بار مہلت دی گئی، لیکن جب ان کے گناہوں کا پیمانہ بھر گیا تو ان کی پکڑ کی گھڑی آ گئی. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جس بہت بڑے عذاب سے بنی نوع انسان کو ڈرانے کا ارشاد فرمایا ہے، اس کا تعلق دنیا کی کسی خاص مذہبی جماعت سے نہیں، بلکہ بحیثیت انسان ہر ایک کو متنبع کیا گیا ہے. جب وہ واقعہ ہوگا تو دنیا کے لحاظ سے بھی انسان سمجھے گا کہ گویا زمین و آسمان اس پر پھٹ پڑے ہیں. انسان کی بے ست ثانیہ میں بھی یہ انتباہ ایک دفعہ پھر پورا ہوگا کہ نہ اس کا کوئی زمینی تعلق اسے بچا سکے گا نہ آسمانی تعلق، اور جہنم اس کا انجام ہوگا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک عظیم گواہی پیش فرما رہا ہے ان امور کے پورا ہونے کے متعلق بھی جو انسان کو کسی حد تک دکھائی دے رہے ہیں یا دکھائی دینے لگتے ہیں، اور ان امور کے پورا ہونے کے متعلق بھی جن پر اس کی نظر نہیں جاتی، یعنی یہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ایک معزز امین رسول کی باتیں ہیں، نہ وہ کسی شاعر کا بہکا ہوا کلام ہے نہ کسی کاہن کی اٹکل پچو، یہ تمام جہانوں کے رب کی طرف سے ایک تنزیل ہے. اس سورت کی آخری آیات میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا ایک ایسا پیمانہ پیش فرما دیا گیا جس کا کوئی رد دشمن کی طرف سے نہیں ہو سکتا. دشمن کو متنبع کیا کہ تمہارے نزدیک تو اس معزز کتاب کو اس رسول نے اپنے نفس سے ہی گھڑ لیا ہے. حالانکہ اگر اس نے اللہ تعالیٰ پر چھوٹے سے چھوٹا افتراء بھی کیا ہوتا تو وہ یقیناً اس کو اور اس کے سلسلے کو ہلاک کر دیتا، اور اگر اللہ یہ فیصلہ کرتا تو تم لوگ کسی طرح بھی اس کو بچا نہ سکتے، گویا تمہاری تمام قوتوں کے مقابل پر اللہ تعالیٰ اس کی نصرت فرما رہا ہے اور اس کو بچا رہا ہے جو یقینی طور پر اس کے اللہ کا رسول ہونے پر گواہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ کلام پھر بڑی صفائی سے اس کے حق میں پورا ہوا ہے، کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، المجادلہ آیت 22۔ تعارف سورۃ المعارج۔ یہ سورۃ مکی ہے اور بسم اللہ سمیت اس کی 45 آیات ہیں۔ اس کی پہلی آیت ہی میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے عذاب سے متنبع فرمایا ہے جسے کافر روک نہیں سکتے، پھر اللہ تعالیٰ کو ذی المعارج قرار دیا ہے، یعنی اس کی بلندی طبقہ بطبقہ آسمان پر غور کرنے سے کسی حد تک سمجھ آ سکتی ہے، ورنہ اس کی رفتوں کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ یہاں جس بلندی کا ذکر فرمایا گیا ہے اس پر ایک ایسی سائنسی شہادت ملتی ہے جس کا اس صورت میں 50,000 سنہ والی آیت میں ذکر ہے کہ فرشتے اس کی طرف 50,000 سال میں عروج کرتے ہیں۔ اب 50,000 سال میں عروج کرنے کے دو معنی ہو سکتے ہیں، اول ظاہراً 50,000 سال، اگر یہ معنی لیے جائیں تو اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ دنیا میں ہر 50,000 سال بعد ایک ایسی موسمی تبدیلی واقع ہوتی ہے کہ ساری زمین برفانی تودوں سے ڈھک جاتی ہے اور پھر عصر نو تخلیق کا آغاز ہوتا ہے۔ دوسرے یہ قابل توجہ بات ہے کہ یہاں مما تعدون نہیں فرمایا۔ قرآن کریم کی ایک دوسری آیت جس میں 1,000 سال کا ذکر ہے وہ اس کے ساتھ ملا کر پڑھی جائے تو مطلب یہ بنے گا کہ جو تم لوگوں کی گنتی ہے اس کے اگر 1,000 سال شمار کیے جائیں تو اللہ تعالیٰ کا ہر دن اس 1,000 سال کے برابر ہوگا، اور اگر ہر دن کو 1 سال کے دنوں سے ضرب دی جائے اور پھر اس کو 50,000 سال کے دنوں سے ضرب دی جائے تو جو اعداد بنتے ہیں وہ اللہ کے دنوں کی مدت کی تعین کرتے ہیں۔ بس اس حساب سے اگر 50,000 سال سے جو اللہ تعالیٰ کے دن ہیں اسے ضرب دی جائے تو 18 سے 20 بلین سال بن جائیں گے، جو سائنسدانوں کی نزدیک کائنات کی عمر ہے۔ یعنی ہر کائنات اس عمر کو پہنچ کر پھر عدم میں ڈوب جاتی ہے اور اس کے بعد پھر عدم سے وجود پیدا کیا جاتا ہے۔ یہ اتنی بڑی مدت ہے کہ اسے انسان بہت دور کی بات سمجھتا ہے، لیکن جب عذاب واقع ہوگا تو وہ گھڑی بالکل قریب دکھائی دے گی۔ وہ ایسا عذاب ہوگا کہ انسان اپنے قریب ترین عزیزوں کو اور اپنی جان، مال و دولت اور ہر چیز کو اس کے بدلہ فدیہ دے کر اس سے بچنا چاہے گا، مگر ایسا نہیں ہو سکے گا۔ ہاں، عذاب سے پہلے اگر مومنوں میں یہ صفات ہوں کہ وہ اپنی نماز پر قائم رہتے ہیں اور ہمیشہ فکر سے ادا کرتے ہیں، اور علاوہ ازیں اپنی پاکیزگی کی حفاظت کے لیے ان تمام شرطوں کو پورا کرتے ہیں جو ان پر عائد کی گئی ہیں، تو یہ وہ خوش نصیب ہیں جو اس عذاب سے مستثنا کیے جائیں گے۔ آیت نمبر 42 میں پھر اس بات کی تنبیہ فرمائی گئی کہ اللہ تم سے مستغنی ہے، بس اگر تم فسق و فجور سے باز نہیں آؤ گے تو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ تمہاری جگہ نئی مخلوق لے آئے۔ بس جس عذاب کے واقعہ ہونے کی خبر دی گئی ہے اس کے ذکر پر یہ سورت اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ تعارف سورۃ نوح۔ یہ سورت ابتدائی مکی دور میں نازل ہوئی اور بسم اللہ سمیت اس کی 29 آیات ہیں۔ گزشتہ سورت کے آخر میں فرمایا تھا کہ ہم اس بات پر قادر ہیں کہ تم سے بہتر لوگ پیدا کر دیں۔ اب اس سورت میں فرمایا کہ قوم نوح کے عذاب میں چھوٹے پیمانے پر یہی صورت تھی کہ پوری کی پوری قوم غرق کر دی گئی سوائے چند ایک کے جنہوں نے نوح علیہ السلام کی کشتی میں پناہ لی تھی، اور پھر ان لوگوں سے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے ایک نئی بہتر نسل کا آغاز کیا گیا۔ آیت نمبر 5 میں پھر اللہ کی مقرر کردہ اجل کا ذکر ہے کہ جب وہ آئے گی تو پھر تم اسے ٹال نہیں سکو گے۔ یہ گزشتہ سورت کے مضمون کا اعادہ ہے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی اس گریہ ازاری اور ابلاغ کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ محض پیغام پہنچا دینا کافی نہیں ہوا کرتا، بلکہ اس پیغام کو سمجھانے کے لیے ایک نبی کو اپنی جان گویا ہلاک کرنی پڑتی ہے. کوئی ذریعہ وہ ایسا نہیں چھوڑتا جس سے قوم کے بڑوں اور چھوٹوں کو سمجھایا جا سکتا ہو، کبھی گریہ زاری کے ساتھ اور کبھی چھپ چھپ کر، تاکہ قوم کے متکبر لوگ عوام الناس کے سامنے صداقت کو تسلیم کر کے شرمندگی محسوس نہ کریں، کبھی اعلان عام کے ساتھ تاکہ عوام الناس کو بھی براہ راست نبی سے پیغام پہنچے، ورنہ ان کے سردار تو اس پیغام کو محرف کر کے پیش کریں گے. پھر کبھی انہیں تمہ دلاتا ہے کہ دیکھو اگر تم ایمان لے آؤ گے تو آسمان تم پر بکثرت رحمتوں کی بارش نازل فرمائے گا، اور کبھی خوف دلاتا ہے کہ اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو آسمان سے رحمت کی بارش کی بجائے انتہائی ہلاکت خیز بارش ہوگی، اور زمین بھی تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکے گی بلکہ زمین سے بھی ہلاکت کے سوتے پھوٹ پڑیں گے. تب اس اتمام حجت کے بعد، اور اسی کا نام اتمام حجت ہے، آخر ان کی صف لپیٹ دی گئی اور ایک نئی قوم کی بنا ڈالی گئی. پس حضرت نوح علیہ السلام نے جو یہ دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کفار میں سے کوئی بھی باقی نہ چھوڑے اور ہلاک کر دے، اس بنا پر کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو یہ علم دیا تھا کہ اب اگر یہ زندہ رکھے گئے تو صرف فاسق و فاجر پیدا کریں گے، ان کی نسلوں سے مومن پیدا ہونے کی امید منقطع ہو چکی ہے. بس جب الہی جماعتیں اس طرح حجت تمام کر دیا کرتی ہیں تب ان کا یہ حق بنتا ہے کہ مخالفین کی تباہی کی دعا کریں. علاوہ ازیں اس صورت میں یہ بھی ذکر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو متوجہ فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کو ایک باوقار ہستی کیوں تسلیم نہیں کرتے، اسی نے تمہیں بھی تو طبقہ در طبقہ آگے بڑھاتے ہوئے تکمیل کی منزل تک پہنچایا ہے، اور یہی چیز آسمان کے طبقہ در طبقہ بلندیوں سے ثابت ہوتی ہے. یہ مضمون ایک حد تک اس قوم کی سمجھ سے بالا تھا، نہ اسے اپنے ماضی کا پتہ تھا کہ کیسے طبقہ در طبقہ پیدا ہوئے، نہ اپنے مستقبل کا علم تھا، نہ وہ آسمان کی طبقہ در طبقہ بلندیوں کا علم رکھتے تھے. غالباً یہ ایک پیش گوئی ہے کہ آئندہ زمانے میں جب ایک نئی کشتی نوح بنائی جائے گی تو اس زمانے کے لوگوں کو ان سب چیزوں کا علم ہو چکا ہوگا، پھر بھی اگر وہ شرک پھیلانے سے باز نہ آئے اور ان پر ہر قسم کی حجت پوری کر دی گئی تو آخر ان کے حق میں فَسَحِكُمْ تَسْحِيكَ اور وَلَا تَزَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ شَرِيرًا کی دعا ضرور پوری ہو کر رہے گی. تعارف سورۃ الجن. یہ سورۃ مکے میں نازل ہوئی اور بسم اللہ سمیت اس کی 29 آیات ہیں. اس سورۃ کا ایک تعلق تو سورۃ نوح سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں بھی قوم کو یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ اگر تم اس پیغام کو قبول کر لو گے تو آسمان سے تم پر بکثرت رحمت کا پانی نازل ہوگا، اور اگر نہیں کرو گے تو تمہیں ایک ہمیشہ بڑھتے رہنے والے عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا. سورۃ نوح میں جس تباہی کے سیلاب کا ذکر ہے وہ بھی ایک مسلسل بڑھتا رہنے والا سیلاب تھا. اب ہم اس سورۃ کے مضامین پر عمومی نظر ڈالتے ہیں کہ اس میں جنات کے حوالے سے بعض بہت اہم مضامین چھیڑے گئے ہیں. عام علماء کا خیال ہے کہ یہاں جنات سے مراد آگ سے بنی ہوئی کوئی غیر مرئی مخلوق تھی، حالانکہ مستند حدیثوں سے ثابت ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آنے والے وفد سے، جو ان معنوں میں جنات تھے کہ اپنی قوم کے بڑے لوگ تھے، جب ملاقات فرمائی تو باقاعدہ انہوں نے اپنے کھانے پینے کا سامان کرنے کے لیے وہاں آگیں روشن کی. بس یہاں ہرگز کسی فردی جن کا ذکر نہیں. علاوہ ازیں انہوں نے جن اہم امور کا تذکرہ چھیڑا ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم میں سے بعض احمق لوگ عجیب جاہلانہ باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا کرتے تھے. نیز ہم میں یہ عقیدہ بھی رائج ہو گیا تھا کہ اب اللہ تعالیٰ کبھی کسی نبی کو مبعوث نہیں کرے گا. انہوں نے اس عقیدے کو اس لیے غلط قرار دیا کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے ایک عظیم نبی کی زیارت کی تھی. اس کے بعد مساجد کے متعلق فرمایا کہ وہ خالصتاً اللہ کے لیے بنائی جاتی ہیں، ان میں کسی اور کی عبادت جائز نہیں. پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا ذکر ہے کہ عبادت کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی طرح کے غم و حزن اور تفکرات گھیر لیا کرتے تھے اور بار بار توجہ ہٹانے کی کوشش کرتے تھے، مگر آپ کی توجہ اس کے باوجود کلیتاً اللہ ہی کے لیے خالص ہوا کرتی تھی. جبکہ انسان روزمرہ یہ مشاہدہ کرتا ہے کہ اس کی خوشیاں، اس کے غم، اس کی توجہ کو عبادت سے ہٹانے میں اکثر کامیاب ہو جایا کرتے ہیں۔ یہاں ایک دفعہ پھر اس بات کا اعادہ فرمایا گیا ہے کہ جس عذاب کو تم بہت دور دیکھ رہے ہو، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ قریب ہے کہ دور ہے۔ جب عذاب آ جائے تو پھر خواہ اسے انسان کتنا ہی دور سمجھے، اسے لازمن قریب دیکھتا ہے۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بکثرت غیب عطا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود عالم الغیب نہیں تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ غیب ہمیشہ اپنے رسولوں ہی کو عطا کیا کرتا ہے، جو اپنی ذات میں غیب کا کوئی علم نہیں رکھتے، مگر جو غیب ان کو بتایا جاتا ہے وہ لازمن پورا ہو کر رہتا ہے۔ اسی طرح وہ فرشتے جو رسالت کی وحی لے کر آتے ہیں، وہ آگے اور پیچھے حفاظت کرتے ہوئے چلتے ہیں تاکہ شیطان اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہ کر سکیں۔ بس اللہ کے عظیم رسولوں کے بعد بھی بہت سے ان کے تابع رسول آیا کرتے ہیں جو اس وحی کی معنوی حفاظت پر مامور ہوتے ہیں۔ تعارف سورۃ المزمل۔ یہ سورۃ ابتدائی مکی دور میں نازل ہوئی تھی اور بسم اللہ سمیت اس کی 21 آیات ہیں۔ اس سے پہلی سورت میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی جو کیفیت بیان کی گئی تھی، اس کی تفصیل اس سورت کے آغاز ہی میں ملتی ہے، جو مختصراً یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھتے تھے، اس کا اکثر حصہ گریہ وزاری میں صرف کیا کرتے تھے۔ اپنی نفسانی خواہشات کو روندنے کا اس سے بہتر اور کوئی طریق نہیں کہ انسان رات کو اٹھ کر عبادت کے ذریعے اپنی ان خواہشات کو کچل ڈالے۔ اسی صورت میں ایک دفعہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آپ کی مماثلت بیان فرمائی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک شارع رسول ہیں اور ایک صاحب جلال رسول ہیں۔ بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر صاحب جلال رسول ظاہر ہو چکا ہے، اس کی مخالفت کے نتیجے میں سوائے اس کے کہ تم ہلاکتوں میں غرق کر دیے جاؤ کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابل پر ایک بہت بڑے جابر نے آپ علیہ السلام کے پیغام کو رد کرنے کی جرات کی تھی اور ہلاک کر دیا گیا تھا۔ تعارف سورۃ المدثر۔ یہ سورۃ مکے کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی اور بسم اللہ سمیت اس کی 57 آیات ہیں۔ جس طرح پہلی سورت میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مزمل قرار دیا گیا، گویا اپنے آپ کو مضبوطی سے ایک کمبل میں لپیٹ لیا ہو، اس صورت میں بھی یہی مضمون ہے اور اس امر کی تشریح ہے کہ وہ کون سے کپڑے ہیں جن کو نبی مضبوطی کے ساتھ اپنے ساتھ لگا لیتا ہے اور جن کو پاک کرتا رہتا ہے۔ یہاں کوئی ظاہری کپڑے ہرگز مراد نہیں ہے، بلکہ صحابہ رضوان اللہ علیہم کا ذکر ہے کہ وہ صحابہ جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہتے ہیں، آپ کی متحر صحبت کے نتیجے میں مسلسل پاک کیے جاتے ہیں اور وہ رجس کو چھوڑتے چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ اس سے پہلے بہت سے ان میں سے ایسے تھے کہ ان کے لیے رجس سے اجتناب ممکن نہ تھا۔ علاوہ ازیں رجس سے مراد مشرکین مکہ بھی ہو سکتے ہیں، اور ان سے مکمل قطع تعلقی کا ارشاد فرمایا گیا ہے۔ اس صورت میں ایسے 19 شداد ملائکہ کا ذکر ہے جو مجرموں کو سزا دینے میں کوئی نرمی نہیں دکھائیں گے۔ یہاں 19 کا عدد بعض ایسی انسانی استعدادوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے جن کے غلط استعمال کے نتیجے میں ان پر جہنم واجب ہو سکتی ہے۔ سر سے پاؤں تک اللہ تعالیٰ نے جو اعضاء انسان کو بخشے ہیں، جن سے اگر کما حقہو کام لیا جائے تو انسان گناہوں اور لغزشوں سے بچ سکتا ہے، ان اعضاء کی تعداد غالباً 19 ہے۔ لیکن جو بھی تعداد ہو، یہ صورت اس بات پر روشنی ڈال رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جنود بے انتہا ہیں، اور 19 کے عدد پر ٹھہر کر یہ نہ سمجھنا کہ صرف 19 فرشتے ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے فرشتے بھی بے شمار ہیں جو حسب حال انسان کی تعذیب پر مقرر کیے جاتے ہیں۔ اسی صورت میں ایک قمر کی پیشگوئی فرمائی گئی ہے جو سورج کے بعد اس کی پیروی میں نمودار ہوگا، یہ بھی بہت معنی خیز کلام ہے۔ یہی مضمون سورۃ الشمس میں بھی مذکور ہے۔ تعارف سورۃ القیامہ۔ یہ سورۃ ابتدائی مکی دور میں نازل ہوئی اور بسم اللہ سمیت اس کی 41 آیات ہیں۔ پچھلی صورت میں اہل جہنم کا اقرار ہے کہ ان کو جہنم کی سزا اس لیے ملی کہ وہ آخرت کا انکار کیا کرتے تھے۔ آخرت کے انکار کے نتیجے میں بے انتہا جرائم پیدا ہوتے ہیں اور ساری دنیا فساد سے بھر جاتی ہے۔ بس اس صورت کے آغاز میں یوم قیامت کو ہی گواہ ٹھہرایا گیا ہے، اور اس نفس کو بھی جو بار بار اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے، اور اگر انسان اس ملامت سے فائدہ اٹھا لے تو ہزار قسم کے گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ قیامت کے متعلق منکرین کے انکار کی وجہ یہ بیان فرمائی گئی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جب ظاہری طور پر ان کے تمام اعضاء بکھر جائیں گے تو کس طرح ان کو اللہ تعالیٰ اکٹھا کرے گا۔ یہ محض ان کی کم فہمی تھی، کیونکہ قرآن کریم بڑی وضاحت سے یہ بات بارہا پیش کر چکا ہے کہ تمہارے ظاہری بدن اکٹھے نہیں کیے جائیں گے بلکہ روحانی بدن جمع کیے جائیں گے، مگر دشمن اپنے اس اصرار پر قائم رہا تاکہ وقت کے رسول سے تمسخر کر سکے اور آخرت کے انکار کی اپنی دانست میں معقول وجہ پیش کر سکے۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ میں جن امور کا ذکر ہے انہیں قیامت پر چسپاں کرنا درست نہیں۔ یہ امور قرب قیامت کی علامات میں سے ہیں، نہ کہ قیامت کے واقعات میں سے، کیونکہ قیامت کے دن تو یہ نظام عالم کلیتاً فنا ہو جائے گا، نہ یہ سورج ہوگا، نہ یہ چاند، نہ ان کا محوری نظام، نہ ان کا کسوف، نہ اسے کوئی دیکھنے والا۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ یعنی جب آنکھیں پتھرا جائیں گی سے یہ مراد ہے کہ ان دنوں میں دنیا پر ہولناک عذاب نازل ہوں گے۔ آگے جو یہ فرمایا کہ اس وقت مکذب کے لیے فرار کی جگہ نہیں رہے گی، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کسوف و خسوف وغیرہ کے نشانات خدا کے ایک موعود کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے ظاہر ہوں گے تا منکرین پر حجت تمام ہو جائے۔ سورج اور چاند کا کسوف و خسوف کب جمع ہوگا، اس کی تفصیل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق یہ ہے کہ معین تاریخوں میں ایک ہی مہینے میں، جس کا نام رمضان ہے، چاند اور سورج کا خسوف اور کسوف ہوگا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق یہ واقعہ آپ کے مہدی کے سچا ہونے کی علامت ہے۔ بس یہ واقعہ رونما ہو چکا ہے۔ اسی مضمون کی ایک پیش گوئی حضرت مسیح ناصری علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمائی تھی۔ اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور معجزے کا ذکر ہے۔ اتنی بڑی کتاب قرآن کریم 23 برسوں میں نازل ہوئی، اور نزول کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس فکر میں کہ میں اسے فراموش نہ کر دوں اپنی زبان کو تیزی سے حرکت دیتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یقین دلایا کہ ہم ہی نے یہ قرآن نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کو جمع کرنے پر قدرت رکھتے ہیں۔ بس ایک امی پر 23 سال میں نازل ہونے والا قرآن بحفاظت جمع کیا گیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس امر کو ایک عظیم الشان معجزہ قرار دیتے ہیں کہ اس 23 سالہ عرصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دشمن نے ہر طرح سے حملے کیے اور آپ کو ہلاک کرنے کی کوشش کی۔ اگر کچھ قرآن نازل ہونے کے بعد ہی نعوذ باللہ آپ کو دشمن ہلاک کرنے میں کامیاب ہو جاتا تو قرآن کے ایک کامل کتاب ہونے کا دعویٰ نعوذ باللہ باطل اور بالکل بے معنی ہو جاتا۔ اس کے آخر پر انسانی پیدائش کے مراحل بیان کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ وہ مسلسل ترقی پذیر ہے، پس کیسے ممکن ہے کہ وہ بالآخر اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر نہ ہو اور اپنے اعمال کا جواب دے نہ ٹھہرایا جائے۔ تعارف سورۃ الدہر۔ یہ سورت ابتدائی مکی دور میں نازل ہوئی، اور بسم اللہ سمیت اس کی 32 آیات ہیں۔ اس سورت میں انسان کو اس کے آغاز کی طرف متوجہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک ایسا بھی دور اس پر گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا، حالانکہ انسان جب سے وجود میں آیا ہے تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ قابل ذکر وہی تھا۔ بس یہاں انسان کی ابتدائی حالتوں کا ذکر ہے کہ انسان ایسے ابتدائی ارتقائی دور میں سے بھی گزرا ہے کہ جب وہ ہرگز کسی ذکر کے لائق نہیں تھا۔ یہ وہ دور معلوم ہوتا ہے جب ابھی پرندوں کو بھی قوت گویائی عطا نہیں ہوئی تھی اور ایک کامل خاموشی نے زمین کو ڈھانپ رکھا تھا۔ اس سے انسان کو پیدا کیا گیا اور پھر وہ سمیعن بصیرا بنا دیا گیا، سننے والا بھی اور دیکھنے والا بھی۔ پس جس اللہ نے مٹی کو سننے اور دیکھنے کی توفیق بخشی، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ اسے دوبارہ پیدا فرمائے اور اس کی سم اور بصر کا حساب لیا جائے۔ اس کے بعد اہل جنت کی خصوصی صفات کا ذکر ملتا ہے کہ وہ کسی پر اس لیے احسان نہیں کرتے کہ اس کے بدلے میں ان کے اموال بڑھیں۔ جب بھی وہ کسی سے حسن سلوک کرتے ہیں تو یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم تو محض اللہ کی رضا کی خاطر یہ کر رہے ہیں، اس کے بدلے میں ہم تم سے کسی جزا یا شکریہ کی ہرگز تمنا نہیں رکھتے۔ تعارف سورۃ المرسلات۔ یہ سورۃ مکے میں نازل ہوئی اور بسم اللہ سمیت اس کی 51 آیات ہیں۔ اس سورۃ کے آغاز ہی میں پھر مستقبل کے وہ واقعات جو دور آخرین سے تعلق رکھتے ہیں بیان فرمائے گئے ہیں، اور اس زمانے کی سائنسی ترقی کے ذکر کو گواہ ٹھہرایا گیا ہے کہ جس اللہ نے ان غیبی امور کی خبر دی ہے وہ ہر قسم کے انقلاب برپا کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ چنانچہ کچھ ایسے اڑنے والوں کا ذکر ہے جو آغاز میں آہستہ آہستہ اڑتے ہیں اور پھر تیز آندھیوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ فی زمانہ تیز ترین جہازوں کا بھی یہی حال ہے کہ آہستہ آہستہ روانہ ہوتے ہیں اور پھر ان کی رفتار میں بے حد سرعت پیدا ہو جاتی ہے، اور ان جہازوں کے ذریعے دشمن سے لڑائی کے دوران کثرت سے اشتہار پھینکے جاتے ہیں، اور یہ فرق ظاہر کیا جاتا ہے کہ اگر تم ہمارے ساتھ ہو تو ہم تمہارے مددگار ہوں گے، ورنہ ہماری پکڑ سے تمہیں کوئی بچا نہیں سکے گا۔ پھر فرمایا، پس جب آسمان کے ستارے ماند پڑ جائیں گے اور جب آسمان پر صعود کے لیے انسان مختلف تدابیر اختیار کرے گا۔ یہاں ستارے ماند پڑنے سے مراد یہ معلوم ہوتی ہے کہ جب صحابہ رضوان اللہ علیہم کا دور بھی گزر چکا ہوگا اور وہ روشنی جو ان ستاروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت حاصل کیا کرتی تھی وہ بھی ماند پڑ چکی ہوگی۔ پھر فرمایا، جب بڑی بڑی پہاڑوں جیسی قوتیں جڑوں سے اکھیڑ دی جائیں گی اور تمام رسول مبعوث کیے جائیں گے۔ اس آیت کے متعلق علماء یہ غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ قیامت کا نظارہ ہے، لیکن قیامت میں تو کوئی پہاڑ اکھیڑے نہیں جائیں گے اور رسول تو اس دنیا میں مبعوث کیے جاتے ہیں قیامت کے دن تو مبعوث نہیں کیے جائیں گے۔ پس مراد لازمن یہی ہے کہ قرآن کریم کی پیشگوئی کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل غلامی اور اطاعت کے نتیجے میں ایک ایسا نبی برپا ہوگا جس کا آنا گزشتہ سب رسولوں کا آنا ہوگا، یعنی اس کی صحیح سے ہر گزشتہ رسول کی امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل ہوگی۔ جن آئندہ جنگوں کا ذکر فرمایا گیا ہے ان کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ تین شعبوں والی ہوں گی، یعنی بری بھی، بحری بھی اور فضائی بھی، اور آسمان سے ایسے شعلے برسیں گے جو کلوں سے مشابہ ہوں گے، گویا وہ جوگیا رنگ کے اونٹ ہیں۔ ان دونوں آیات نے قطعی طور پر ثابت کر دیا کہ یہ باتیں تمثیلی رنگ میں ہو رہی ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی ایسی جنگ کا تصور موجود نہیں تھا جس میں آسمان سے شعلے برسیں۔ اس لیے لازمن یہ اس علیم و خبیر ہستی کی طرف سے ایک پیشگوئی ہے جو مستقبل کے حالات بھی جانتا ہے۔ آسمان سے قیامت کے دن تو شعلے نہیں برسائے جائیں گے، اس لیے یہ خیال بھی باطل ہوا کہ یہ قیامت کے دن کی خبر ہے۔ یہاں ایک ایٹمی جنگ کی پیشگوئی معلوم ہوتی ہے جس کا ذکر سورۃ دخان میں بھی ملتا ہے کہ اس دن آسمان ان پر ایسی ریڈیائی لہریں برسائے گا کہ اس کے سائے تلے وہ ہر امن سے محروم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پھر اخروی زندگی کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے کہ جب ان قرآنی پیشگوئیوں کے مطابق دنیا میں یہ علامتیں ظاہر ہو جائیں تو اس بات پر بھی یقین کرو کہ ایک اخروی زندگی بھی ہے۔ اگر اس دنیا میں تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرو گے تو اس دنیا میں سزا کے طور پر بڑا عذاب مقدر ہے۔ تعارف سورة النبا. یہ سورت ابتدائی مکی دور میں نازل ہوئی ہے اور بسم اللہ سمیت اس کی 41 آیات ہیں. اس سے پہلے سورۃ المرسلات میں ایک بنیادی سوال کفار کی طرف سے یہ اٹھایا گیا تھا کہ یوم الفصل کب آئے گا جو کھرے کھوٹے میں تمیز کر دے گا. سورۃ النبا میں اس کے جواب میں یہ نبا عظیم دی جا رہی ہے کہ وہ یوم الفصل آ چکا. اسی صورت میں فرمایا کہ یوم الفصل ایک نہ ٹلنے والا قطعی وعدہ تھا جو وقت مقررہ پر ضرور پورا ہونا تھا. پھر یوم الفصل کی مختلف صورتیں اس عظیم صورت میں بیان ہوئی ہیں. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کے اس نظام کا ذکر دہرایا گیا ہے جو آسمان سے پانی برساتا اور زمین سے غذا نکالتا ہے. پھر متوجہ کیا گیا ہے کہ اس سے بنی نوع انسان فائدہ نہیں اٹھاتے اور یہ نہیں سوچتے کہ اصل آسمانی پانی تو روحانی ہدایت کا پانی ہے. اس انکار کے نتیجے میں ان پر جو آفات ٹوٹتی ہیں یا ٹوٹیں گی ان کا اس صورت میں ذکر ملتا ہے. اس صورت کے آخر پر ایک بہت بڑا انتباہ فرمایا گیا ہے کہ اگر انسان نے اسی طرح غافلانہ حالت میں زندگی گزار دی تو انجام کار وہ بڑے درد سے اس حسرت کا اظہار کرے گا کہ کاش میں اس سے پہلے ہی مٹی ہو جاتا اور مٹی سے انسان کی صورت میں اٹھایا نہ جاتا. تعارف سورۃ النازعات. یہ سورۃ ابتدائی مکی دور میں نازل ہوئی اور بسم اللہ سمیت اس کی 47 آیات ہیں. قرآنی اسلوب کے مطابق ایک دفعہ پھر اس صورت میں دنیاوی عذابوں اور جنگ و جدال کا تذکرہ ہے اور بڑی وضاحت کے ساتھ ایسی جنگوں کا ذکر ہے جن میں آبدوز کشتیاں استعمال ہوں گی. والنازعات غرقن کا ایک معنی یہ ہے کہ وہ لڑائی کرنے والیاں اس غرق سے ڈوب کر حملہ کرتی ہیں کہ دشمن کو غرق کر دیں اور پھر اپنی ہر کامیابی پر خوشی محسوس کرتی ہیں. اور اسی طرح جنگ و جدال کی یہ دوڑ ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوششوں میں صرف ہو جاتی ہے اور دونوں طرف سے دشمن بہت بڑی بڑی تدبیریں کرتا ہے. والسابحات سبحاً سے تیرنے والیاں مراد ہیں، خواہ وہ سمندر کے اندر غرق ہو کر تیریں یا سطح سمندر پر. اور بسا اوقات آبدوز کشتیاں اپنی فتح کے بعد سطح سمندر پر ابھر آتی ہیں. غرضے کے ان جنگوں سے ایسا لرزہ طاری ہو جاتا ہے کہ دل اس کے خوف سے دھڑکنے لگتے ہیں اور نگاہیں جھک جاتی ہیں. اس دنیاوی تباہی کے بعد انسان کا ضمیر یہ سوال اٹھاتا ہے کہ کیا ہم پھر دوبارہ مردوں سے جی اٹھیں گے جبکہ ہماری ہڈیاں گل سڑ چکی ہوں گی؟ فرمایا یقیناً ایسا ہوگا اور ایک بہت بڑی تنبیہ کرنے والی آواز گونجے گی. تو اچانک وہ اپنے آپ کو میدان حشر میں پائیں گے. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر شروع فرمایا گیا ہے کیونکہ آپ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا گیا جو خود خدائی کا دعوے دار اور آخرت کا بشدت منکر تھا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے پیغام دیا تو اس نے جواباً یہی تعلی کی کہ تمہارا رب اعلیٰ تو میں ہوں. بس اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا پکڑا کہ وہ اولین و آخرین کے لیے عبرت کا ایک نمونہ بن گیا. اولین نے تو اسے اور اس کی فوجوں کو غرق ہوتے دیکھا اور آخرین نے اس کے غرق شدہ جسم کو، جسے اللہ تعالیٰ نے عبرت کے لیے ظاہری موت سے اس حال میں بچایا کہ لمبی عمر تک وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا رہ کر اس حال میں مرا کہ اس کی لاش کو آئندہ نسلوں کے لیے عبرت کے طور پر ممی کی صورت میں محفوظ کر دیا گیا. اس کے بعد اس صورت کا اختتام اس سوال کے ذکر پر ہوتا ہے کہ وہ پوچھتے ہیں کہ آخر وہ قیامت کی گھڑی کب اور کیسے آئے گی؟ فرمایا جب وہ آئے گی تو خوب واضح ہو جائے گا کہ ہر چیز کا منتہا اس کے رب ہی کی طرف ہے، اور اے رسول تو محض اسی کو ڈرا سکتا ہے جو اس بھیانک گھڑی سے ڈرتا ہو، اور جس دن وہ اسے دیکھیں گے تو دنیا کی زندگی یوں محسوس ہوگی جیسے چند لمحے سے زیادہ نہیں رہی. تعارف سورت عبسا، یہ ابتدائی دور کی مکی سورت ہے اور بسم اللہ سمیت اس کی 43 آیات ہیں. اس سورت میں بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ایک متکبر منکر کا ذکر ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے کے لیے آیا تھا. چونکہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا خواہش تھی کہ کسی طرح کوئی ہدایت پا جائے، اس لیے اس کے تکبر کے باوجود اس کی طرف کمال شفقت سے متوجہ رہے، یہاں تک کہ ایک نابینا مومن آپ سے کوئی سوال کرنے کے لیے حاضر ہوا تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس کی دخل اندازی پسند نہ فرمائی، لیکن اس کے نتیجے میں اپنی ناپسندیدگی کا اظہار اس رنگ میں فرمایا کہ وہ شخص جو مباحثہ کر رہا تھا وہ تو دیکھ سکتا تھا، لیکن اس نابینا کی دل شکنی نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ اسے کچھ پتا نہ تھا. اس ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ یہ نصیحت فرماتا ہے کہ جو اخلاص اور شوق سے تیرے پاس آئے اس سے کبھی غافل نہ ہو، اور جو تکبر سے کام لینے والا جستجو کے لیے حاضر ہو، خواہ وہ دنیا کا بڑا آدمی ہو، اس کو مفلوق الحال مخلص پر کسی نوع کی ترجیح نہ دے. اس کے بعد قرآن کریم کی عظمت شان کا بیان شروع ہو جاتا ہے کہ یہ کتاب کس طرح کائنات کی ابتدائی تخلیق کے رازوں سے بھی پردہ اٹھاتی ہے اور اس کے اختتام اور یوم آخرت میں ہونے والے عظیم واقعات کا بھی ذکر کرتی ہے. تعارف سورت التکویر، یہ سورت مکی ہے اور بسم اللہ سمیت اس کی 30 آیات ہیں. ایک دفعہ پھر قرآن کریم دنیا میں رونما ہونے والے عظیم واقعات کی خبر دیتا ہے جو قیامت کی گھڑی پر گواہ ٹھہریں گے، اور گواہ ٹھہرایا گیا ہے سورج کو جب اسے ڈھانپ دیا جائے گا، یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی کو اس زمانے کے دشمن بنی نوع انسان کی بھلائی کے لیے نہیں پہنچنے دیں گے، اور ان کا مکروہ پروپیگنڈا بیچ میں حائل ہو جائے گا، اور جب صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نور کو بھی دشمن کی طرف سے گدلا دیا جائے گا، اور جس طرح سورج کے بعد ستارے کسی حد تک روشنی کا کام دیتے ہیں، اسی طرح صحابہ کا نور بھی انسان کی نظر سے زائل کر دیا جائے گا. یہ وہ زمانہ ہوگا جبکہ بڑے بڑے پہاڑ چلائے جائیں گے، یعنی پہاڑوں کی طرح بڑے بڑے سمندری جہاز بھی اور فضائی جہاز بھی سفر اور بار برداری کے لیے استعمال ہوں گے، اور اونٹنیاں ان کے مقابل پر بیکار کی طرح چھوڑ دی جائیں گی. یہ وہ زمانہ ہوگا جب کثرت سے چڑیا گھر بنائے جائیں گے. ظاہر ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا کوئی وجود نہیں تھا، اور اس زمانے کے چڑیا گھر بھی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے جانور سمندری اور ہوائی جہازوں کے ذریعہ ان میں منتقل کیے جاتے ہیں کہ اس زمانے کے انسان کو اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا. پھر غالباً سمندری لڑائیوں کی طرف ہماری توجہ مبذول کرائی گئی ہے، جب کثرت سے سمندروں میں جہاز رانی ہوگی اور اس کے نتیجے میں دور دور کے لوگ آپس میں ملائے جائیں گے، یعنی صرف جانور ہی اکٹھے نہیں کیے جائیں گے بلکہ بنی نوع انسان بھی ملائے جائیں گے. وہ دور قانون کا دور ہوگا، یعنی تمام دنیا پر قانون کی حکمرانی ہوگی، یہاں تک کہ انسان کو یہ بھی اختیار نہیں دیا جائے گا کہ خود اپنی اولاد کے ساتھ ظلم کا سلوک کرے. بظاہر تو سب دنیا پر قانون ہی کی حکومت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے قانون کے انکار کے نتیجے میں دنیا کا قانون بھی کسی ملک سے فتنہ و فساد دور نہیں کر سکتا. یہ دور کثرت سے کتب و رسائل کی اشاعت کا دور ہوگا، اور آسمان کے رازوں کی جستجو کرنے والے گویا آسمان کی کھال ادھیڑ دیں گے. اس دن دوزخ بھی بھڑکائی جائے گی، جو جنگ کی دوزخ بھی ہوگی اور آسمانی غضب کی دوزخ بھی ہوگی. اس کے باوجود جو لوگ اللہ تعالیٰ کی تعلیم پر عمل پیرا ہوں گے وہ اس پر ثابت قدم رہیں گے، ان کے لیے جنت نزدیک کر دی جائے گی. ہر شخص کو علم ہو جائے گا کہ اس نے اپنے لیے آگے کیا بھیجا ہے. آیت نمبر 16 اور 17 میں خفیہ کارروائیاں کر کے پلٹ جانے والی ان کشتیوں کو گواہ ٹھہرایا گیا ہے جو کارروائیوں کے بعد اپنے مقررہ اڈوں میں جا چھپتی ہیں۔ اس کی تکرار اس لیے ہے کہ یہاں اب روحانی طور پر انسانی نفس پر حملے کرنے والے ایسے شیطانی خیالات کا ذکر ہے جو حملہ کر کے پھر غائب ہو جاتے ہیں، اور اس رات کو گواہ ٹھہرایا گیا ہے کہ جب وہ آخری دم توڑ رہی ہوگی اور طلوع فجر کے آثار ظاہر ہو جائیں گے، اور بالآخر یہ اندھیری رات اسلام کی صبح پر ضرور منتج ہوگی۔ تعارف سورة الانفطار۔ یہ سورة مکی ہے اور بسم اللہ سمیت اس کی 20 آیات ہیں۔ اس سورة کے آغاز پر بھی ستاروں کا ذکر ہے، مگر ان کے ماند پڑنے کا نہیں بلکہ ٹوٹ جانے کا ذکر ہے کہ کلیتاً انسان رات کے اندھیروں میں ستاروں کے نور سے بھی محروم کر دیا جائے گا۔ اور پھر سمندر کا ذکر کرتے ہوئے یہ بات دہرائی گئی کہ صرف سمندروں میں ہی کثرت سے جہاز رانی نہیں ہوگی اور ان کے راز دریافت کرنے کے لیے ان کو پھاڑا نہیں جائے گا، بلکہ خشکی پر بھی آثار قدیمہ والے گزشتہ زمانے کی مدفون تہذیبوں کی قبریں اکھیڑیں گے۔ اس دن انسان کو معلوم ہو جائے گا کہ اس سے پہلے بنی نوع انسان اپنے آگے کیا بھیجتے رہے ہیں، اور بعد کے دور کے آنے والے بھی کیا آگے بھیجیں گے۔ اس سورت کے آخر پر پھر یوم آخرت کے ذکر پر ایک آیت میں یہ مضمون بیان فرمایا گیا کہ اصل ملکیت دنیا میں عارضی مالکوں کی نہیں، بلکہ اصل مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، جس کی طرف یوم الدین پر ہر ملکیت لوٹ جائے گی اور ہر دوسرا وجود ملکیت سے کلیتاً عاری کر دیا جائے گا۔ تعارف سورة المطففین۔ یہ سورة مکی ہے اور بسم اللہ سمیت اس کی 37 آیات ہیں۔ اس سورة میں ایک دفعہ پھر میزان کی طرف انسان کو متوجہ فرمایا گیا ہے کہ تم تبھی کامیاب ہو سکتے ہو اگر عدل پر قائم ہو، یہ نہ ہو کہ لینے کے پیمانے اور ہوں اور بانٹنے کے پیمانے اور۔ اس میں اس دور کی تجارت کا بھی تجزیہ فرما دیا گیا ہے۔ بڑی بڑی امیر قومیں جب بھی غریب قوموں سے سودا کرتی ہیں تو لازماً اس سودے میں ہمیشہ غریب قوموں کا نقصان ہوتا ہے۔ فرمایا، کیا یہ لوگ سوچتے نہیں کہ ایک بہت بڑے حساب کتاب کے دن وہ اکٹھے کیے جائیں گے، جس میں ان کے دنیا کے سودوں کا بھی حساب ہوگا؟ یہ وہ یوم الدین ہے جس کا ذکر پچھلی سورت کے آخر پر گزرا ہے۔ اس کے بعد کی آیات میں واضح طور پر یوم الدین کا ذکر فرما کر متنبہ کیا گیا کہ یوم الدین کے منکرین پہلے زمانوں میں بھی ہلاک کر دیے گئے تھے اور زمانہ آخرین میں بھی بد انجام کو پہنچیں گے۔ اس کے بعد کی آیات میں اہل جہنم اور اہل جنت کا تقابلی جائزہ پیش فرمایا گیا ہے، اور متنبہ فرمایا گیا ہے کہ اس دن وہ لوگ جن سے یہ دنیا میں تمسخر کرتے ہوئے آوازیں کستے اور آنکھوں کے اشاروں سے ان کی تذلیل کرتے ہوئے انہیں کافر گردانہ کرتے تھے، وہ ان کفار پر ہنسیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ بتاؤ اب تمہارا کیا حال ہے۔ تعارف سورة الانشقاق۔ یہ سورة مکی ہے اور بسم اللہ سمیت اس کی 26 آیات ہیں۔ سورتوں کے گزشتہ اسلوب کو برقرار رکھتے ہوئے ایک دفعہ پھر دنیا میں رونما ہونے والی عظیم تبدیلیوں کو آخرت پر گواہ ٹھہرایا گیا ہے۔ ایک دفعہ پھر آسمان کے پھٹ جانے کا ذکر ہے، جس کا ایک معنی یہ ہے کہ طرح طرح کی بلاؤں کا نزول ہوگا۔ اس کے بعد زمین کے پھیلا دیے جانے کا ذکر ہے۔ ویسے تو زمین اس دنیا میں پھیلائی ہوئی دکھائی نہیں دیتی، لیکن نزول قرآن کے زمانے میں انسان کے علم میں صرف آدھی دنیا تھی، اور آدھی دنیا امریکہ وغیرہ کی دریافت کے ذریعہ مانن پھیلا دی گئی، اور یہی وہ دور ہے جس میں سب سے زیادہ زمین اپنے مدفون رازوں کو اٹھا کر باہر پھینک دے گی، گویا خالی ہو جائے گی۔ یہ نیا سائنسی ترقی کا دور امریکہ کی دریافت سے ہی شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ پیش گوئی ہے کہ جب دن اندھیروں میں تبدیل ہو رہا ہوگا اور پھر رات چھا جائے گی، اور ایک دفعہ پھر اسلام کا چاند طلوع ہوگا، اس دن تم درجہ بدرجہ اپنی ترقی کی آخری منازل طے کر رہے ہوگے۔ تعارف سورۃ البروج، یہ سورۃ مکی ہے اور بسم اللہ سمیت اس کی 23 آیات ہیں۔ اس سورۃ کا گزشتہ سورۃ سے تعلق یہ ہے کہ اس میں اثر نو اسلام کے چاند کے طلوع ہونے کا ذکر تھا۔ یہ واقعہ کب رونما ہوگا اور اس کا مقصد کیا ہوگا اور اس کا مقصد کیا ہوگا؟ یاد رہے کہ آسمان کے 12 برج ہیں، تو گویا 1200 سال کے بعد اس پیش گوئی کے ظہور کا وقت آئے گا، اور جس طرح چاند سورج کی گواہی دیتا ہے، اسی طرح ایک آنے والا شاہد اپنے عظیم مشہود یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دے گا، اور اس گواہی میں اس کے سچے متبعین بھی شامل ہوں گے۔ ان کا اس کے سوا کوئی جرم نہیں ہوگا کہ وہ آنے والے پر ایمان لے آئے، لیکن اس کے باوجود ان کو انتہائی ظالمانہ سزائیں دی جائیں گی، یہاں تک کہ آگ میں جلایا جائے گا اور دیکھنے والے آرام سے اس کا تماشا دیکھیں گے۔ یہ تمام واقعات منوان پاکستان میں مخلص احمدیوں کے خلاف مسلسل ہو رہے ہیں۔ اس سورت کے آخر پر اس بات کی بشدت تنبیہ فرمائی گئی ہے کہ پہلی قوموں نے بھی جب اس قسم کے مظالم کیے تھے تو ان کے مظالم نے انہیں گھیر لیا تھا۔ بس اس قرآن کی قسم ہے جو لوح محفوظ میں ہے کہ تم بھی اپنے جرموں کی سزا پاؤ گے۔ تعارف سورۃ الطارق، یہ سورۃ مکی ہے اور بسم اللہ سمیت اس کی 18 آیات ہیں۔ اس میں سورۃ البروج کے مضمون کو ہی آگے بڑھایا گیا ہے اور پیشگوئی فرمائی گئی ہے کہ اس اندھیری رات میں اللہ تعالیٰ اپنے آسمانی محافظ مقرر فرمائے گا جو ان مظلوم بندوں کی نصرت فرمائیں گے۔ انسان اس بات پر غور کیوں نہیں کرتا کہ وہ ایک اچھلنے والا اور ڈنگے مارنے والا وجود ہی تو ہے؟ بس بالآخر وہ ضرور اپنی شامت اعمال کے نتیجے میں پکڑا جائے گا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اس دور کے متبعین کو یہ ہدایت ہے کہ یہ لوگ کچھ دیر اور شرارتیں کر لیں، بالآخر یہ پکڑے جائیں گے، بس انتظار کرو اور ان کو کچھ مہلت دے دو۔ تعارف سورۃ الاعلیٰ، یہ سورۃ مکی ہے اور بسم اللہ سمیت اس کی 20 آیات ہیں۔ اس سورۃ کے آغاز ہی میں یہ خوشخبری دے دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام اور اللہ والوں کا نام ہی غالب ثابت ہوگا۔ بس یہ نصیحت ہے کہ نصیحت کرتے چلے جاؤ، یقیناً نصیحت بالآخر فائدہ دے گی، گو آغاز میں بظاہر ناکام دکھائی دے۔ بس انسان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم نصیحت سے بے بہرا اس لیے ہوتے ہو کہ تم نے دنیا کی زندگی کو اخروی زندگی پر ترجیح دے دی ہے، حالانکہ آخرت ہی بھلائی اور بقا کا گھر ہے۔ تعارف سورۃ الغاشیہ، یہ سورۃ مکی ہے اور بسم اللہ سمیت اس کی 27 آیات ہیں۔ اس سورۃ میں ایسے مسلسل آنے والے عذابوں کا ذکر ہے جو ڈھانپ دیں گے، اور اس دن چہرے سخت خوف زدہ ہوں گے اور بہت مشقت میں مبتلا ہوں گے اور تھک کر چور ہو جائیں گے۔ وہ بھڑکنے والی آگ میں داخل ہوں گے اور ان کی خوراک تھوہر کے سوا کچھ نہیں ہوگی، جو نہ انہیں موٹا کر سکے گا نہ ان کی بھوک مٹا سکے گا۔ یہ ایک تمثیل ہے جو منوان تھوہر پر لگنے والے بظاہر میٹھے پھل کے اثرات کی طرف اشارہ کر رہی ہے، جو کھانے والوں کو بالآخر بہت تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اس کے بعد تمام صورت اخروی زندگی میں ہونے والے واقعات کا ذکر فرما کر بالآخر اس حساب کا ذکر کرتی ہے جس کے لیے انسان کو ضرور اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہوگا۔ اس سورت کی آخری آیت پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز میں شامل سب مقتدی نسبتاً بلند آواز سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم سے آسان حساب لینا۔ تعارف سورۃ الفجر، یہ سورت ابتدائی مکی دور میں نازل ہوئی اور بسم اللہ سمیت اس کی 31 آیات ہیں۔ اس سورت کا نام الفجر ہے اور فجر کے طلوع پر 10 راتوں کو گواہ ٹھہرایا گیا ہے، اور پھر دو اور ایک کو بھی اور پھر دو اور ایک کو بھی گواہ ٹھہرایا گیا ہے، جو کل 13 منتے ہیں۔ یہ 13 سال ابتدائی مکی دور کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، جس کے بعد ہجرت کی فجر طلوع ہونی تھی۔ ان آیات کی اور بھی بہت سی تشریحات پیش کی گئی ہیں، جن میں آخرین کے دور میں طلوع ہونے والی ایک فجر کا بھی اشارہ ملتا ہے، لیکن اول فجر جو ہے اس کا ذکر بڑی قطعیت سے ملتا ہے، اس لیے اسی کے ذکر پر اکتفا کرتے ہیں۔ اس سورت کی بقیہ آیات میں بار بار بنی نوع انسان کی خدمت کی تحریض کی گئی ہے۔ اس سورت کی بقیہ آیات میں بار بار بنی نوع انسان کی خدمت کی تحریض کی گئی ہے۔ فرمایا، غریبوں اور مظلوم قوموں کو آزادی دلانے کے سلسلے میں جو بھی محنت کرے گا، اس کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ عظیم جزا پائے گا۔ اور سب سے بڑی خوشخبری آخری آیت میں یہ عطا فرمائی گئی ہے کہ وہ اس حال میں مرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کی روح کو یہ فرماتے ہوئے اپنی طرف بلائے گا کہ اے وہ نفس جو میرے بارے میں کلیتاً مطمئن ہو چکا تھا، صرف راضی ہی نہیں بلکہ مرضیہ بھی تھا، یعنی میری رضا بھی اس کو حاصل تھی، اب میرے بندوں میں داخل ہو جا اور اس جنت میں داخل ہو جا جو میرے بندوں کی جنت ہے۔ تعارف سورۃ البلد۔ یہ سورت ابتدائی مکی دور میں نازل ہوئی اور بسم اللہ سمیت اس کی 21 آیات ہیں۔ گزشتہ سورت میں مکے کی جن راتوں کو گواہ ٹھہرایا گیا تھا، اسی مکے کا ذکر پھر دوبارہ شروع فرما دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ میں اس شہر کو گواہ ٹھہراتا ہوں اس وقت تک جب تک تو اس میں ہے، کہ جب تجھے اس شہر سے نکال دیں گے تو یہ شہر پھر امن دینے والا نہیں رہے گا۔ اس کے بعد آنے والی نسلوں کو گواہ ٹھہرایا ہے کہ انسان کے مقدر میں مسلسل محنت ہے، جب اسے نور نبوت عطا کیا جاتا ہے تو اس کے سامنے دینی اور دنیوی ترقی کے دو راستے کھولے جاتے ہیں، لیکن انسان مشقت کا راستہ اختیار کر کے دینی اور دنیوی بلندیوں کی طرف چڑھنے کی بجائے ڈھلوان کا آسان راستہ اختیار کرتا ہے اور تنزل کی طرف گرتا ہے۔ یہاں بلندی پر چڑھنے کے مضمون کو کھول دیا گیا کہ کسی ظاہری پہاڑی پر چڑھنا مراد نہیں، بلکہ جب غریب قوموں کو بھوک ستائے اور قوموں کو غلام بنا لیا جائے، اس وقت اگر کوئی ان کی گردنوں کو آزاد کرانے کے لیے جد و جہد کرے اور فاقہ کشوں اور خاک بسر لوگوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے کوشش کرے، تو یہی لوگ ہیں جو بلندیوں کی طرف چڑھنے والے ہیں۔ لیکن یہ مطمع نظر ایسا ہے کہ ایک دو دن میں طے ہونے والا نہیں، اس کے لیے مسلسل صبر سے کام لیتے ہوئے صبر کی تلقین کرنی پڑے گی، اور مسلسل رحمت سے کام لیتے ہوئے رحمت کی تلقین کرنی پڑے گی۔